الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو حیات عطا فرمائی ہے، جو زندگی عطا فرمائی ہے، حقیقت میں اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ جسمانی ہے اور دوسرا حصہ روحانی ہے. انسان کے اعضاء ہیں، ہاتھ سے وہ کام کاج کر سکتا ہے، وہ چیزیں اٹھا سکتا ہے، پیروں سے اس کو چلنے کی صلاحیت عطا فرمائی، زبان سے بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، یہ تمام جوارح کہلاتے ہیں. اور عام طور پہ انسان کے سمجھنے سے، عقل سے، ادراک کرنے سے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آنکھوں میں روشنی عطا فرمائی ہے، آنکھ صرف کھلتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں کوئی اس قسم کا فرق یا تبدیلی نہیں آتی کہ دیکھ کر بتایا جا سکے کہ اس میں روشنی ہے، بینائی ہے یا نہیں. صرف دیکھ کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی شخص گونگا ہے، بہرا ہے، یا بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور سننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. اور اچھا خاصا صحت مند شخص جس نے ساری زندگی دیکھا بھی ہوتا ہے، ساری زندگی سننے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، چکنے کی صلاحیت بھی اس میں موجود ہوتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نہ وہ سن سکتا ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ وہ چکھ سکتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، اور وہ وقت اس وقت آتا ہے جب جسم کے ساتھ روح کا ساتھ ختم ہو جاتا ہے، روح الگ ہو جاتی ہے. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ان تمام مشاہدات سے، ان تمام حقیقتوں کو دیکھ کر یہ بات بالکل واضح اور ظاہر سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ صرف اور صرف بدن یا جسم یہ انسان کی زندگی کا کامل اور کمال والا جز نہیں ہے، بلکہ جسم کے ساتھ روح کا ہونا ضروری ہے. یہاں تک کہ اگر کسی شخص کے جسم سے روح نکل جائے تو پھر اس کو جسم نہیں کہا جاتا، اس کو جسد خاکی کہتے ہیں، اس کو لاش کہتے ہیں. اتنا بڑا فرق آ جاتا ہے روح کے نکل جانے سے کہ انسان کی پہچان بدل جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے. جسم کے متعلق ہماری اسلامی شرعی تعلیمات میں بہت زیادہ تعلیمات آئی ہیں، اور ہمیشہ اس کو صاف رکھنا، ستھرا رکھنا، پاک رکھنا، اس کی خدمت کرنا اور اس کو صحت مند رکھنا، یہ ہماری اسلامی تعلیمات کا اہم حصہ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک میں، بالوں میں تیل لگاتے تھے، آنکھوں میں سرما لگاتے تھے، وقت ضرورت دوا کا استعمال فرماتے تھے، خوشبو کے لیے مشک و اونٹ کا استعمال ثابت ہے، اور اسی طرح اگر جسم سے کوئی نجاست خارج ہو جاتی ہے تو اسلامی شرائع کا حکم ہے کہ وضو کرنا پڑے گا. جسم سے خون نکلتا ہے، امام اعظم رحمہ اللہ کا یہی فتویٰ ہے کہ وضو کرنا پڑے گا. جسم سے پیپ نکلتا ہے تو یہی فتویٰ ہے کہ وضو کرنا ہوگا. شہوت کے ساتھ مادہ ننگلے کا اخراج ہو جائے تو حکم ہے کہ غسل کرنا ہوگا. اسی طرح خواتین کے مسائل میں بھی یہی حکم ہے کہ ماہواری ہو یا بچے کی پیدائش ہو، جب نجاسات کا ظہور ہو جائے تو غسل کرنا ہوگا. اور اسی طرح اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے، تکلیف ہے، جسم کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، تو اس کا صحیح علاج کرنا یہ بھی واجب میں سے. اور اپنے جسم جسم کو جان بوجھ کے ہلاکت کی طرف لے جانا، تکلیف کی طرف لے جانا، موت کی طرف لے جانا، ایسی بیماری کی طرف لے جانا کہ جس کا غالب گمان موت ہو یا وہ کبھی بھی واپس نہ جاتی ہو، یہ سب حرام ناجائز. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں خود فرمایا، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت تباہی کی طرف نہیں لے جائے گا. تمام کے تمام جو بدنی تعلیمات ہیں، جو جسمانی تعلیمات ہیں، یہ حقیقت میں اسلام کی بنیادی تعلیمات ہے. اور ہمارے یہاں بدن کے اوپر بہت توجہ ہے، بدن کے علاج معالجے کے لیے، بدن کو درست رکھنے کے لیے، جسم کو بحال رکھنے کے لیے، اپنے جسم کو تو ہر قسم کی تکلیف اور گرانی سے بچانے کے لیے بڑے بڑے اسپتال بنائے گئے ہیں، بہترین ڈاکٹر موجود ہیں جو ہر کام میں اسپیشلائزیشن کر چکے، اور کسی شخص کو بھی ذرا سی تکلیف ہی کیوں نہ ہو تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ بر وقت اس کا علاج کرا لیا جائے. لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ حقیقت میں جب اللہ تبارک و تعالی کا حکم وہ صادر ہو جائے تو پھر اس کے بعد جتنے بھی بڑا ڈاکٹر ہو، جتنے بھی بڑا اسپتال ہو، ہر قسم کی دوا، ہر قسم کا علاج وہ بے فائدہ ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے. اور استعمال کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لقمان حکیم کے بارے میں حضرت مولانا صلی اللہ مظہری رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ حضرت کا جب مرض وفات ہونے لگا اور بہت زیادہ تکلیف تھی اس حال کی، پیٹ نرم ہو چکا تھا اور ایک قسم کا ہیضے کی بیماری ہو گئی تھی، اور لقمان حکیم کے جو شاگرد تھے بہت بڑے بڑے حکماء اور طبیب تھے، اور ان میں سے اکثریت وہ شاہی طبیب تھے. پہلے زمانے میں جو انتہائی قابل ڈاکٹر ہوتا تھا، انتہائی قابل طبیب ہوتا تھا، اس کو بادشاہ وقت مقرر کرتے تھے کہ آپ ریاست کی طرف سے امت کا، مسلمانوں کا، رعایا کا علاج کریں گے. زمانے کے بادشاہان بھی کامل ہوتے تھے اور وہ اپنے رعایا کے صحیح معنوں میں خدمت کا جذبہ رکھتے تھے. سلطنت میں جو سب سے اعلی عالم ہوتا تھا اس کو مفتی اعظم بنا دیتے تھے، جو سب سے اعلی مفتی ہوتا تھا اس کو قاضی و قضات بناتے تھے، جو سب سے اعلی طبیب ہوتا تھا اس کو طبیب اعلی بناتے تھے،
اور یہ سب مل کے پھر اپنے جیسے اعلیٰ ترین لوگوں کو ملا کر امت کی اور رعایا کی باغ دور کو اور ان کی خدمت کو سنبھالتے تھے. اور ایسے ہی رکمان حکیم کے شاگرد جو مختلف علاقوں میں بادشاہوں کی طرف سے مقرر تھے ان کو اپنے استاد کی بہت فکر ہوئی اور انہوں نے ایک مجلس لگائی میٹنگ کی کہ حضرت استاد کا علاج کرنا ہے, بہت زیادہ تکلیف ہے, بیماری ہے, کیسے ہو سکتا ہے علاج. ایک دوا تجویز کی گئی اور لقمان حکیم کی خدمت میں یہ دوا پیش کی اور کہا گیا کہ یہ آپ استعمال کریں, امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. اور لقمان حکیم نے وہ دوا دیکھ کے اس کو مسترد کر دیا, واپس کر دیا اور فرمایا کہ میری وہ دواؤں کا الماری ہے وہ کھولو, اور اس میں سے ایک صفیف نکلوایا. شاگردوں سے کہا کہ ایک چٹکی میرے منہ میں ڈالو اور ایک چٹکی جو سامنے نہر بہ رہی ہے اس میں ڈال کے آ جاؤ. جب وہ ایک چٹکی نہر میں ڈالی گئی تو نہر کا پانی کچھ دیر کے لیے منجمد ہو گیا, جم گیا, سخت ہو گیا. ایسی کوئی عجیب و غریب اور اتنی زیادہ تیز دوا تھی ہو. اور اسی دوا کا ایک چٹکی لقمان حکیم نے بھی کھا لی, لیکن لقمان حکیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور پیٹ کی تکلیف وہ دور ختم نہیں ہوئی. اور لقمان حکیم نے فرمایا کہ دیکھو دوا اس وقت تک مؤثر ہوتی ہے جس وقت تک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس میں شفا کا حکم اور فیصلہ شامل حال ہوتا ہے, اور جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ حکم آ جائے کہ اب اس کے واپس جانے کا وقت ہے, اب اس کے انتقال کا وقت ہے, منتقل کا وقت ہے, تو پھر ایسی دوا جو چلتے پانی کو منجمد کر سکتی ہے وہ بھی کسی کو صحت کے سبب اور فائدہ نہیں دے سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا مرض وفات تھا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ ہم وقت آپ کی خدمت میں مشغول رہتی تھی اور بہت زیادہ پریشان رہتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو انبیاء ہوتے ہیں, جو رسول ہوتے ہیں, جو پیغمبر ہوتے ہیں, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ اب واپس آخرت کی طرف آنا ہے یا ابھی دنیا میں وہاں رہنا ہے. اور انبیاء اور رسول اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی کے خاص لوگ ہوتے ہیں, اللہ کے قرب والے لوگ ہوتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ ملاقات کا, اللہ کے قرب کا اور آخرت کی فکر میں ہی ساری زندگی ان کی گزرتی. اور جو شخص اللہ کا محبوب ہو، اللہ کے قریب ہو، ہر وقت آخرت کی فکر میں ہو، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کو بشارتیں سنائی گئی ہو، وہ دنیا میں رہنے کا کیوں کہے گا؟ ہمیشہ اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آخرت میں ہی اور اللہ کی طرف چلا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئی کہ جس طرح دیگر انبیاء سے پوچھا گیا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھ لیا گیا ہے. اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ میں نے دنیا کو اللہ سے ملاقات اور آخرت پر ترجیح دی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری لمحات میں مرض الوفات میں فرمایا کرتے تھے، اللہم انت رفیق الاعلى، اے اللہ تو ہی عظمت والا دوست ہے، تو ہی عظمت والا محبوب ہے، اور تو ہی شان والا ساتھی ہے. ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے قریب اور اللہ کی طرف جانے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. خواجہ غلام فرید ملت الدین، شیخ فرید الدین مسعود بن شکر رحمۃ اللہ علیہ، 90 سال کی عمر میں حضرت کا انتقال ہوا ہے. اور جب آخری وقت آیا، بیماری بہت شدید ہوئی، تکلیف بہت زیادہ ہوئی، تو اپنے شاگردوں سے کہا کہ آپ حضرات بزرگان دین، اولیاء اللہ، صلحاء کرام، ان کے جہاں جہاں تدفین ہوئے ہیں، جہاں جہاں ان کی قبریں ہیں، وہاں چلے جائیں اور ان کو ایصال ثواب کریں، تلاوت کریں، سب کا خیرات کریں، ان کے حق میں دعا کریں، اور پھر اس دعا میں اللہ تبارک و تعالی سے میری صحت اور شفا طلب کریں. اور حضرت کے شاگرد کون ہیں؟ خواجہ خواجہ گان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت کے شاگردوں میں سے. حضرت مجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ، جو خود ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور صوفیہ کے سلسلے کے دستاویز ہیں، وہ حضرت کے شاگرد. یہ تمام شاگرد اکٹھے ہوئے چلے گئے، مختلف بزرگان دین کے لیے ایصال ثواب کیا اور اللہ سے دعا مانگی، اس میں صحت اور شفا مطلب کی. واپس تشریف لائے اپنے شیخ کی خدمت میں، شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت. فرمایا، حضرت جیسے آپ نے کہا تھا اسی طرح ہم نے عمل کیا ہے، اور امید ہے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، آپ کو صحت ملی ہوگی. شیخ نے فرمایا، ذرہ برابر بھی کوئی فائدہ، کوئی صحت نہیں ملی. شاگرد شرمندہ ہو گئے اور آپ کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے کہ ہم اس کا کیا جواب دیں، کیا کر سکتے ہیں؟ یقیناً ہمارے اخلاص میں، ہمارے عمل میں، ہماری دعا میں کوئی کمی ہوئی ہے. شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ تمام اعمال، یہ تمام دعائیں، یہ تمام مثال ثواب تب میں متاثر ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس شخص کے بارے میں قبر اور زندگی ابھی واقع ہوتی ہے، ابھی واپسی اور رخصتی کا حکم نہیں ہوا ہوتا، اور جب حکم ہو جائے فیضا جا جل ہوں نہ مستقر مساحت ہوں نہ مستقبل ہوں، نہ ایک لمحے برابر کوئی مقدم ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی لمحے برابر مؤخر ہو سکتا. شیخ المشائخ رئیس المفسرین بر صغیر میں علوم تفسیر کے اندر ایک استاد اور ایک بنیاد کی حیثیت رکھنے والے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن کی تقسیم میں انہوں نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو علوم بیان ہوئے ہیں اس میں ایک توحید کا علم ہے، دوسرا رسالت کا علم ہے، اور تیسرا اللہ تبارک و تعالی کے قادر مطلق اور شہنشاہیت کا علم ہے، اور چوتھا وہ اللہ تبارک و تعالی کے مؤثر ہونے کا علم ہے، اور پانچواں وہ آخرت کا علم ہے. اب آپ ذرا غور کیجیے گا کہ سورہ فاتحہ کی ابتدا سے سورہ مائدہ کے آخر تک یہ پہلا الحمدللہ ہے. فرمایا اس میں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالی کی عظمت، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، اللہ تبارک و تعالی احد ہے، صمد ہے، یہ تمام علوم میں تفصیل بیان. پھر اس کے بعد سورہ انعام الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، فرمایا یہاں سے لے کر سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث آپ کی رسالت، آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی حقانیت، آپ کے اوپر ہونے والے اعتراضات کے جوابات، تمام تفصیلات بیان کی. پھر سورہ کہا پھر الحمدللہ سے شروع ہوتی، اور یہاں سے لے کے سورہ احزاب کے آخر تک، اور اس کے بعد پھر سورہ سبا فاطر سے لے کے آخر ناس تک، یہ تمام علوم اگر اکٹھے کر لیے جائیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کل مسلمانوں میں عقیدے کے اس سلسلے میں اور اپنے علاج معالجے کے سلسلے میں اور ان تمام چیزوں کے اندر خالصتاً دنیا کی چیزوں کو مؤثر سمجھ لیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اشیاء مؤثر ضرور ہوتی ہیں، لیکن ان کے مؤثر ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی رضا، اللہ کی مشیت اور اللہ کا حکم شامل حال ہونا نہایت ضروری ہے. اور اس سلسلے میں جسم کا علاج معالجہ سب کرتے ہیں، جسم کی صفائی کا خیال سب رکھتے ہیں، جسم کو صحت مند رکھنے کی کوشش سب کرتے ہیں، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، آدھا حصہ ہے، اور جو زندگی کا دوسرا حصہ ہے روح کا، اس کے لیے نہ ہم نے اسپتال بنائے ہیں، نہ ڈاکٹر بڑے بڑے بنائے ہیں، اور نہ اس کا ہمیشہ خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. روح اعمال سے صحیح ہوتی ہے، روح اللہ کی رضا سے درست ہوتی ہے، روح اللہ کے قرب سے صحیح ہوتی ہے، اور روح کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیا سمجھ عطا فرمائی ہے. آج کل ایسے گمراہ پیدا ہوئے ہیں، ایسے نیچرسٹ اور ایتھیسٹ پیدا ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں روح کوئی چیز نہیں ہے. اور یہی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں کچھ گمراہ اور راستے سے ہٹے ہوئے لوگوں نے کیا تھا. آپ جو روح کا انکار کر رہی ہیں، یہ ان گمراہوں کے اور ان مشرکین اور یہود نصارا کے مظاہر بھائی معلوم ہوتے. اس لیے کہ اس کا جواب قرآن میں مل چکا ہے اور اس کے باوجود یہ روح کے بارے میں سوال کرتے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ قرآن کو نہیں مانتے. وہ ایسے لوگ نے کہا ہمیں روح اور یہ روح ہمیں مانگ رہے رب دی وہاں ہوتے تو میں نے لاقلی. یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، آپ فرما دیجیے روح میرے رب کا حکم ہے اور اس بارے میں تمہیں بہت ہی معمولی سی سوچ سمجھ ہے، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں. میرے محترم بھائیوں، یاد رکھیے روح ایک اتنی اہم چیز ہے، جب وہ کسی سے نکل جائے تو انسان مر جاتا ہے. انسان کے کان، انسان کی آنکھ، انسان کی آنکھیں، انسان کا منہ، انسان کی زبان، انسان کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کا دل، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اتنی اہم چیز ہے. اور ہم نے اپنے جسم کی تو بڑی اچھی خدمت کی ہے، اپنے جسم کو تو ہم وقت بہت زیادہ ٹپ ٹاپ رکھتے ہیں اور صحت مند رکھتے ہیں اور اس کے لیے ورزش بھی کرتے ہیں، لیکن روح کو سنوارنے کے لیے، روح کو پالش کرنے کے لیے، روح کو صحت مند رکھنے کے لیے اور روح کو اللہ کے عظمت کے قریب رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق رکھنے کے لیے اور روح کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنے کے لیے ہم کیا اعمال کرتے ہیں، ہم کیا کوششیں کرتے ہیں، اور ہم نے روح کو اپنے جسم کے مقابلے میں کتنا وقت دیا ہے، کتنی ترجیح دی ہے، یہ سب مسلمان بھائیوں کو اس بات پہ غور و فکر کرنی چاہیے. علامہ زہبی رحمۃ اللہ علیہ طب النبوی نے نقل فرمایا ہے کہ ما جعل اللہ داء الا جعله دواء وما جعل اللہ شفاء فيما جعله حراما محمود الملة والدين فقيه العصر قائد الأمة حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ وزیر اعلی تھے سرحد کے تو ظاہر بات ہے کہ شراب پر سخت پابندی تھی. وزیر اعظم جو اس زمانے کے تھے تشریف لائے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، وزیر اعلی ہاؤس میں ملاقات ہو رہی تو پرائم منسٹر نے کہا کہ حضرت آپ نے شراب اور الکوہل پہ سخت پابندی لگائی ہے اور اسپتالوں میں مریض بیمار پڑے ہیں اور شراب میسر نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے مریضوں کا علاج وہ رکا ہوا ہے. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر واقعی ایسا ہے تو میں پتہ کرتا ہوں. تمام صوبہ سرحد کے سرکاری اور غیر سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹروں کے پاس نوٹیفیکیشن بھیجا کہ آپ جواب دیں کہ علاج میں شراب کی کیا ضرورت ہے، تمام ڈاکٹروں کی طرف سے جواب آیا کہ آج تک ہم نے نہ شراب سے کسی کا علاج کیا ہے اور نہ شراب کے علاج میں کوئی ضرورت ہے، بلکہ الٹا وہ نقصان پہنچاتی۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا اور وہ اللہ کی عظمت، اللہ کی شان اور اللہ کا اعجاز ہے۔ اور اللہ مذہبی کی یہ روایت نقل فرمائی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہو اس میں اللہ نے شفا رکھی ہی نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جس طرح جسمانی شفا کے لیے حرام چیزیں استعمال کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اسی طرح روحانی تسکین کے لیے اور روحانی شفا کے لیے حرام چیزوں کا استعمال نقصان پہنچا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ بیوقوف اور ناہنجار احمق لوگ کہتے ہیں جی موسیقی روح کی غذا ہے، اور اسی طرح ناکردگیاں، فحش، بے حیائی، اس سے روح کو تسکین ملتی ہے، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، روح اور دل کی تسکین وہ صرف اللہ کے ذکر سے ہوتی۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اللہ کا ذکر، اللہ سے توبہ، اللہ سے استغفار کرتے رہا کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل مشاغل حال فرمائے۔ یہ پریشانی ہے، کورونا کی لہر دوبارہ سے اٹھ رہی ہے، بہت زیادہ لوگوں کو بیماریوں کا ڈر ہے، خطرہ ہے۔ ایسے وقت میں ہم کو دونوں سلسلوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا۔ اگر کوئی مطلقاً ایک حقیقت کا انکار کرے تو وہ بیوقوف ہے، اور اگر کوئی مطلقاً صرف دنیا کے جسمانی چیزوں پر اعتماد کرے تو اس کا ایمان ناقص ہے اور وہ روح کو اس میں شامل نہیں کر رہا۔ دعا کا استعمال بھی ہونا چاہیے، احتیاطی تدابیر بھی ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں جو احتیاط ہیں ان کو اپنانا بھی ضروری ہے۔ مؤثر اللہ کی ذات ہے، حکم اللہ کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ سے دعا، استغفار، صدقہ خیرات اور ان تمام سلسلوں کو جاری رکھیں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جلد ہماری مشکلوں کو آسان فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ میں آپ کی رہنمائی درپیش ہے، میں مالی مشکلات کے باعث اپنے بیٹے کا عقیقہ ٹائم پہ نہیں کر پایا۔ ابھی میرا بیٹا ماشاءاللہ 3 سال کا ہو گیا ہے، تو اس کا عقیقہ ابھی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ مالی محترمہ سے معلوم ہوا ہے کہ میرا عقیقہ بھی والد محترم نے نہیں کیا تھا، تو ابھی میں اپنا عقیقہ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ عقیقہ جو سنت ہے وہ 7ویں دن ہے، اگر 7ویں دن نہیں ہو سکا تو پھر 14ویں دن، 14ویں دن بھی نہیں ہو سکا تو پھر 21ویں دن۔ اس کے بعد عقیقہ جب بھی ہوگا تو وہ مستحب ہوگا یا مباح ہوگا۔ فقہاء کرام کا یہ قاعدہ ہے کہ سنت جب ایک دفعہ فوت ہو جاتی ہے پھر اس کی قضا نہیں ہے، اور عقیقہ بھی سنت ہے۔ البتہ علامہ مرشد کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری میں یہ لکھا ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقب نفسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ خود فرمایا تھا۔ شیزا فرماتے ہیں، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان اپنا عقیقہ خود ساری زندگی کر سکتا ہے، لہذا خود کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ فضیلت 7 دن والی ہے، 14 دن والی ہے، 21 دن والی ہے، وہ انہیں میں ملیں گی، وہ بعد میں نہیں ملیں گی۔ خان صاحب میں کوئلہ کے کام میں مزدوری کرتا ہوں، بہت مجبور ہوں اور مسائل بہت زیادہ ہیں. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو ختم فرمائے. آمین. سورہ واقعہ پڑھیں روزانہ، کوشش کریں اور استغفار خوب پڑھیں. وقل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استغفار کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانی طور پر بھی مدد فرمائیں گے اور مالی طور پر بھی مدد فرمائیں گے. استغفار کی کثرت ہونی چاہیے. فرحاس کے کیا معنی ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم. شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنا ہے کہ استغفار بہت زیادہ پڑھیں. 12,000 مرتبہ میں الحمدللہ پڑھ رہا ہوں، اس سے میری مشکلات بھی حل ہو رہی ہیں کیونکہ جسم میں خشکی ہو رہی ہے. کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ساتھ کچھ دوا کی بھی ضرورت ہوتی. آپ سنت پر عمل کرتے ہوئے نیت کر کے دودھ پئیں اور تیل لگایا کریں اور آنکھوں میں سرما لگائیں، اور نیت یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انشاءاللہ تعالی خوب بہت فائدہ ہوگا. مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ اگر کوئی شکاری شکار کے لیے بندوق چلے اور بہت سارے پرندے گر جاتے ہیں، اگر شکاری کے پہنچنے سے پہلے کسی پرندے میں سانس نہ ہو تو کیا وہ پرندہ حلال ہے یا نہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ شکار دھاری دار آنے سے ہو اور وہ ذبح ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ حلال ہے، بشرط یہ کہ تیر چھوڑتے وقت یا گولی چلاتے وقت اللہ کا نام لیا ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو گولی ہے بندوق کی، یہ دھاری دار آلہ ہے یا نہیں ہے؟ صاحب اور علامہ قبوری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندوق سے کیا جانے والا شکار اگر اس کی گولی دھاری دار ہے تو وہ حلال. البتہ قاضی خان میں ہے ملا وجوز سید البندہ کا باقاعدہ بندوق کا لفظ ہے کہ بندوق کا شکار یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی جو گولی ہوتی ہے وہ جھٹکے سے قتل کرتی ہے، دھاری داری کی وجہ سے قتل نہیں کرتی. احتیاط اسی میں ہے کہ نہ کھایا جائے، مگر اس سنائے میں بھی یہ لکھا ہے. اجازت کے لیے اجازت ضروری ہے جیسے ان کو استغفار پڑھنا چاہے. اجازت میں فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے، نہ سنت ہے. حکیم احمد غیر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا گیا کہ اجازت کی شرعی کیا حیثیت. آپ نے جواب دیا کہ تقویت خیال کے لیے. تقویت خیال کے لیے کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب ایک شخص کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہے، کوئی عمل کر رہا ہے، تو اس کا عقیدہ یقینی یہ ہے کہ اس عقیدے سے، اس وظیفے سے مجھے فائدہ ہوگا. لیکن جب وہ اپنے شیخ سے اجازت لے لیتا ہے اور اس کا شیخ بھی اس پہ توجہ کر لیتا ہے، تو جب وہ وظیفہ پڑھے گا تو اس کا خیال، اس کی توجہ اور اس کا ذہن، اس کے عقلی خیالات، وہ تمام اس وظیفے کی طرف متوجہ ہوں گے. اس لیے کہ شیخ نے اس کو یہ پڑھنا سکھایا ہے اور شیخ نے اس کو اجازت دی. اور کسی بھی عمل کے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک سوئی ہو، اس کی طرف توجہ. صرف یہ فائدہ ہے اجازت کا، اس کے علاوہ شرعی اجازت کی کوئی حیثیت نہیں. اور یہ ایک آزمودہ طریقہ ہے، اس لیے علماء کرام اس کو پسند فرماتے ہیں، اس سے توجہ ہو جاتی ہے، پابندی ہو جاتی ہے. گھر میں بہت پریشانی ہے، بیٹے کا اچانک رشتہ ختم ہو گیا اور بیٹے کو وقوع ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، سب کا خیرات کریں، معافی توبہ استغفار کریں. ایک لڑکے نے اپنے دوستوں کی موجودگی میں کہا کہ مجھے ایک عورت نے اپنا وکیل بنایا ہے، میں اس عورت سے آپ گواہوں کی موجودگی میں نکاح کرتا ہوں. اس کے بعد اس لڑکے نے نکاح کی آیت پڑھی اور کہا کہ میں آپ گواہوں کی موجودگی میں شگفتہ نظر کو اپنے نکاح میں قبول کرتا ہوں. گواہان لڑکے کو جانتے ہیں اور نہ ان کو یہ پتا ہے کہ صورت مسئلہ میں شریعت کا حکم کیا ہے. اس طرح کا نکاح جو ایک آدمی خود وکیل بن جائے خود کر لے ایسا نکاح موقوف ہوتا ہے لڑکی کی رضامندی پر. اگر لڑکی کو بتایا جائے کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں نکاح کا خطبہ پڑھا ہے اور آپ سے نکاح کا دعویٰ کر رہا ہے اور وہ عذاب قبول کر چکا ہے, اگر لڑکی نے رد کر دیا تو نکاح باطل, اور اگر لڑکی نے اظہار رضامندی کر لیا تو نکاح جاری. ایسا نکاح جو نہ باطل ہو نہ جاری ہو, علماء کرام اس کو موقوف کہتے ہیں, موقوف ہو گئے. اصحاب کہا کس نبی کے زمانے میں تھے اور کتنے تھے, آپ جان کے کیا کر لیں گے؟ آپ کو اس کے معلوم ہونے کے بعد اس طرح کا کون سا معلم ہے جو عطا ہو جائے گا اور آپ لوگوں میں بہتر ہو جائیں گے, آپ کے اعمال اچھے ہو جائیں گے. اللہ تسلو والا شاہن تک میں حکم تسو کو الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک وغنیمة من كل بر وسلامة من كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. خير دعاء صاحب کے حق میں دعا فرما. اللہ تعالیٰ قبر کو جنت کا باغ بنائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا